نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعض، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. جب آپ سے قبل گفتگو ہو رہی تھی، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اس کا نمایاں ترین مفہوم جو سامنے آتا ہے، وہ قرآن حکیم کے مخاطبین اول جو ہے بنی اسماعیل، ان کے اعتبار سے، جو ان کے اعتبار سے حضور ان کے اپنے ہم قوم، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، دین اصلا یہی ہے کہ جو ان کے جد امجد ابراہیم کرتے تھے، اس کا مرکز وہ گھر ہے جس کے بنانے والے ان کے جد امجد ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ہیں. میری زندگی کا ایک واقعہ، اگر کہ وہ اس قسم کے راگے کی نوعیت کا ہے جس کو عام طور پر انسان بات کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے، اس کی جو اکیوٹی ہے، اکیوٹنس، وہ شاید اس واقعے سے آپ کے سامنے آئے. پہلی مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوئی سن 62 میں، پورے 20 سال ہو گئے تھے، اور مزید فضل اللہ کا یہ تھا کہ والدین کے ساتھ، اور عجیب بات یہ تھی کہ 30 سالگرہ تھی میری 26 اپریل سن 62، جب کہ کراچی کے ہوائی جہاز میں جدے جانا ہوا، اسی دن عمرہ ہو گیا. اس وقت وہاں جا کر جو میں نے کیفیت محسوس کی، عربوں میں اپنے برتری کا احساس، اور ہندو پاکستان کے مسلمانوں کو، جنہیں وہ پاکستانی کو اس وقت تک مانتے ہی نہیں تھے، ہندی، ان سے نفرت، ان کے ساتھ استقرار کا دور، استقرار کا دور شروع. جب اقبال نے کہا ہے کہ نقش سروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار، وہ پیٹرو ڈالر کا جو نشہ ان پر نیا نیا سوار ہوا تھا، ایک تو ان کے اندر اپنی کچھ قومی برتری کا احساس ویسے ہی ہے، اور پھر اس پر پیٹرو ڈالر کی نئی نئی جو ایک زیادتی ہوئی، وہاں ان کے طرز عمل کو دیکھ کر یہ جان لیجیے سن 63 کے بعد وہاں حالات بدلے. سن 63 میں جو کچھ جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، اپنے سے 4 گنا طاقت کو جھیل گئے کم سے کم، اور سن 67 میں جو کچھ عربوں کی ذلت ہوئی اسرائیلیوں کے ہاتھوں، پورے عالم عرب کی جو شرمناک فکر، اس سے صرف بدلی سی بات ہوئی، پھر پاکستان کو بھی مانا گیا، پاکستانیوں کو بھی کچھ مانا جانے لگا، لیکن یہ معاملہ بھی سن 71 تک رہا، اس کے بعد ہماری عزت بھی ملیا نہیں چھوٹی، وہ تو درمیان کی بات تھی، لیکن میں ذکر کر رہا ہوں اس سے پہلے کا، اس کا ایک شدید رد عمل ہوا میری طبیعت میں. یہ فطرت کا، قدرت کا اصول ہے، جہاں سطح کھربری ہو جائے وہاں محل جمتا ہے. اب میرے احساسات میں وہ کھردرا پن تھا، شیطان کو موقع ملا وسوسہ اندازی کا، ایسے وسوسے جن کو زبان پر لانے سے انسان جو ہے اس کو بہتر سمجھے کہ اسے زندہ جلا دیا جائے. یہ میں نے اصل میں حدیث کا مضمون آپ کے سامنے رکھا ہے کہ صحابہ میں سے بعض نے ایک مطلب عرض کیا حضور سے کہ حضور ہم اپنے دل میں ایسی ایسی باتیں محسوس کرتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے ہمیں کہیں جو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جلا دیا جائے, یعنی نفرت شیطانی. انہوں نے فرمایا کہ واقعی تمہاری کیفیت یہ ہے کہ ان باتوں کو زبان پر لانے سے بہتر سمجھتے ہو کہ تمہیں جلا دیا جائے. ان کا کہا یہ تو ہے. تو آپ نے فرمایا یہ اہل ایمان ہے, شیطان تو وسوسہ اندازی کرے گا لیکن تمہارا رد عمل تو در حقیقت وہ ہے کہ تمہیں اس سے کس قدر گھٹن اور کوپ ہو رہی. وہ میری کیفیت تھی. یہ احساس ہوتا تھا تم لینے سے آئے ہو نا. عربوں کے لیے تو یہ کعبہ ایک نیشنل مونیومنٹ بھی ہے, ایک قومی عمارت ہے, ان کے آبا و اجداد کی روایات ان سے وابستہ ہے. کہ تم ہندی, وہ جو اقبال نے کہا کافر ہندی ہوں میں ایک ہے میرا ذوق و شوق, لکھے سلا کو ضرور پھل میں سلا کو ضرور یا ضرور جو سلام کیا ہے. تو ہم یہاں سے ہماری نسل اور ہماری قومیت اور جو انہیں اپنی نسلی برتنی کا احساس ہے یہاں میرے ساتھ یہاں تک میرے احساسات کی دیکھیں. مولانا داؤد غزنوی مرحوم مقبول اس حضرت تھے یہ کہ رابطہ عالم اسلامی کا تاسیسی لاز اسی سال ہوا تھا. اس کے لیے خاص طور پر بلائے گئے تھے مولانا مودودی اور مولانا داؤد غزنوی جانا. ان سے پوچھے کچھ عرصے سے میرا تعارف تھا, میں نے ان کے سامنے بیان کیا اپنی پریشانی کو, طبیعت پر گھٹن ہے. اس وقت مجھے اندر سے فکر دامن گیر ہے, تکلیف ہے. یہاں آ کر اگر یہ حال ہے تو پھر اور کہاں سے ہمیں کچھ ملے گا. بہرحال وہ بھی بیچارے پریشان ہو کر رہ گئے کہ تیری سکے. میری یہ کیفیت رہی ہے 8 دن اس تک, جتنے دن بھی ملے. جب روانگی ہوئی ہے مکے سے مینا کے لیے, اس وقت بند کھلا ہے, رخصت جاری ہوئی ہے. میں اپنی زندگی میں اتنا کبھی نہیں ہو رہا تھا اور اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو جا رہا, لیکن عرفات پہنچتے تک لو کو کیفیت وہ تھی کہ جو کسی بارش کے بعد سلسلہ صاف ہو جاتی ہے, گری ہوئی کیفیت. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. یہ جو احساسات ہے ان کو سامنے رکھیے, تب اندازہ ہوگا کہ اہل عرب پر خصوصاً بنی اسماعیل پر اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احساس ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم. لیکن اب آئیے اس کی تعبیر عام کیا ہوگی. اس دین میں واقعتاً تنگی نہیں ہے اس اعتبار سے کہ یہ دین فطرت ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فطرت انسانی کے جامع کریم عظیم کریم نمائندہ, فطرت اللہ التی فطر اللہ تعالی. اور اس دین میں فطرت کے تمام تقاضوں دائیوں کو منظور رکھا گیا. اب یہاں تصور لائیے رحمانیت کا, شادی نہیں کرنی, کوئی لذت دنیا اس کے قریب نہیں جانا, اچھا نہیں پہننا, اچھا نہیں کھانا, یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ دین فطرت ہے. قل من حرم دین فطرت اللہ, قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج العباد بھی والطیبات من الرزق. اگر ان سے کہیے کس نے حرام کیا ہے, اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے, اور وہ طیبات من الرزق کس نے حرام کیے. معلوم ہوا کہ فطرت کے کسی تقاضے پر کسی دائرے پر کوئی غیر فطری قدم نہیں. سنتی منظر بان سنتی پلے تھی, ایک ایسا متوازن یہ دین ہے اور اس کی تعلیمات اسی مطابق فطرت ہے کہ کہیں اس میں تنگی کس اعتبار سے نہیں ہے. تو انسان کو اپنی فطرت سے بھیجا مکتی کرنی پڑے گی, اپنے نفس سے کرنی پڑے گی, اپنی فطرت سے نہیں, فطرت کے عین مطابق ہے. اور نفس کے بھی جملہ تقاضوں کو چینلائز کر دیا گیا ہے, ہیلدی چینلز دے دیے گئے ہیں, کسی کے آگے بند نہیں باندھا گیا. سہمت کا جذبہ ہے شادی کرو. میں نے کیا تھا نا کہ اس کے فوراً بعد ہی تو ہے سورہ مومنون کا پہلا رکوع, سب کے لفظ ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. کوئی ملامت والی بات نہیں ہے, یہ سہمت کے فطری تقاضا ہے, سبھی تقاضا ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے جو جائز راستہ ہے اس میں ہرگز کوئی ملامت والی بات نہیں, یہ کوئی گھٹیا بات نہیں ہے. گھر گرہستی کی زندگی اختیار کر کے رہنا یہ کوئی روحانی اعتبار سے درجہ دوم کے شہری بن جانا نہیں ہے, بلکہ یہ راستہ تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ کہ جو اس امت میں آ گیا اس کے روحانی باپ واقعتاً ابراہیم علیہ السلام ہے. جیسے بھی آپ غور کیجئے تو نسل انسانی کا دو تہائی نہیں, میرے نصیب تین چوتھائی جو ہے لگ بھگ وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے. معنوی طور پر حضرت ابراہیم کے برتری یہ تو دیکھیے, عیسائی بھی مان رہے ہیں, یہودی بھی مان رہے ہیں, مسلمان بھی مان رہے ہیں, اور مجھے ان لوگوں کے اتنے لوگوں سے اتفاق ہے جن کے نزدیک ہندوستان میں بھی در حقیقت یہ پنکھ وغیرہ جو ہے یہ صحت ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہ برہما کا تصور جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا, یہ اصل میں ابراہیم کا بگڑا ہوا تصور ہے, انہیں خدا بنایا گیا برہما ہے, یہ بھی انہیں کے ساتھ ہے. اس پہلو سے وہ دائرہ اور وسیع ہو جائے گا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا جو محمد کا امتی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کوئی بھی ہو, ہندی ہو, چینی ہو, ہند چینی ہو, کہیں کا ہو, وہ در حقیقت مانوی طور پر ذریت ابراہیم میں تھا. ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اس نے تمہارا نام رکھا تھا مسلمان پہلے سے, اور اس میں بھی اللہ نے اسی کی توفیق کر دی. زیادہ کیجیے اپنے ذہن میں وہ دعا, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. پروردگار ہم دونوں کو باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل دعا مانگ رہے ہیں سب, جب کہ دیواریں اٹھا رہے ہیں خانہ کعبہ کی, بہتر فو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك, ہم دونوں کو بھی اپنا مسلم بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجیے. تو یہ نام کس کا ہے اختیار کردہ, کس کا رکھا ہوا ہے؟ تمہارے جد امجد ابراہیم, اللہ نے اسی کی توفیق کی ہے, یہی تمہارا نام رکھ دیا ہے وفی ھذا, اس کتاب میں قرآن میں. اب یہاں آئیے آگے, اہم ترین حصہ اس آیت کا یہ آ رہا ہے, لَن يَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہاں ذرا وہ جو انالیسس ترکیب نحوی والی بات ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ اس جملے کی کنسٹرکشن کیا ہے. جیسے انگریزی میں اگر انالیسس کبھی کیا ہو تو ایک پرنسپل کلاز اور پھر اس کے ساتھ سبارڈینیٹ کلاز, یہ بات جو درمیان میں آئی, ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, یہ سارا ایک سبارڈینیٹ کلاز ہے, ایک ضمنی بات ہے. جملہ جو جڑے گا اپنے پرنسپل کلاز کے اعتبار سے وہ ہو تباکم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. اس نے تمہیں چن لیا ہے, تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے. میں نے استفاء اور اجتماع پر جو بات کی تھی وہ یاد ہے کہ سلیکشن فور ہوتا ہے, چوائس آؤٹ آف ہوتا ہے. تو استفاء کے لیے تو علا آتا ہے, علی العالمین, اور اس کے بعد جو ہے وہ الا یا لام لیے. اس نے تمہیں چن لیا, یو ہیو بین سلیکٹڈ فار واٹ؟ تم نہ یقول رسول و شہید علیہ تم و تقول شہدا علی الناس. یہ اس اجتباع کی غرض و غایت ہے. تمہیں جو یہ منصب ملا, تمہیں جو یہ مقام ملا, تم جو اس سلسلہ رسالت کی دو کڑیوں میں ایک تیسری کڑی کی حیثیت سے جا کر تھک گئے, اپنے نصیب پر فخر کرو. یہ کس لیے ہے؟ اس کی غرض و غایت ہے کہ رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ تم نو انسانی پر. اب یہاں ایک بات تو وہ سمجھیے, یہ بہت ہی اہم حصہ ہے اس آیت کا, اس پر ذرا مجھے تفصیل سے بات کو بھی سمجھانا ہوگا. ایک تو وہ بات جو میں نے پہلے بھی اشارتاً کہی ہے کہ پہلی آیت میں بھی سب کچھ ہے, یہاں تک کہ نظام بدل دینے کی دعوت بھی موجود ہے, ذمہ داری ہے تمہاری کہ یہ بھی تمہاری خلق خدا کے ساتھ ہمدردی اور نصف اور خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ظالمانہ نظام کے پنجوں سے اور ان کے شکنجوں سے انہیں نجات دلا. ساری بات آ گئی, لیکن وہاں پر حقیقت وہ ساری بات ہے مقام ابدیت, یا اسی کے آگے میں نے کلر کیا تھا مقام ولایت کے حوالے سے. یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سلسلہ نبوت و رسالت کے ساتھ منسلک ہو کر کہا جا رہا ہے. اس کو اب ذرا ایک مثال سے سمجھنے کے فرق کیا واقع ہوتا ہے. دیکھیے, ہر شہری جو ہے اصول شہریت صرف بہت سے لوگوں نے پڑھے ہوئے, ہر شہری کا اخلاقی فرض ہے کہ نہیں کہ حفظان صحت کے اصولوں کو پیش نظر رکھے, اپنے گھر کی صفائی, گلی کی صفائی. یہ ہر شہری کا فرض, ہر شہری کا اخلاقی اور اس کا شہریت کی روح سے یہ فرض ہے امن و امان کو قائم رکھے. لیکن دو محکمے بنا دیے گئے اسی لیے, اب جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو ملازم ہے وہ تو تنخواہ اسی کی پاتے ہیں, انہیں تو صبح سے شام تک کرنا ہی یہ ہے کہ وہ پورے شہر کی صفائی کی دیکھ بھال کروائے. وہ اس پر معمور ہو گئے. یہ پولیس کا نظام سارا جو ہے یہ اس لیے کہ امن و امان قائم رکھے, یہ روٹی اسی کی کھاتے, یہ ان کا فرض منصبی ہے, یہ اس پر معمور ہو. تو بڑا فرق پاتے ہو گیا. ایک اللہ کا بندہ اگر وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے, جیسے ایک شہری اگر وہ واقعی باشعور شہری ہے, وہی جانے صحت پر بھی کاربند رہنا, حمل و امان کا بھی خیال رکھنا, یہ اس کا اخلاقی فرق ہے. ایک باشعور شہری ان کو کرے گا. اللہ کا ایک بندہ خلق خدا کی بھلائی کے لیے خدمت خلق کے جذبے سے خیر کی دعوت بھی دے گا, انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائے گا بھی, یہ سارے کام کرے گا. لیکن رسول کو اس پر معمول ہو کر آتا, اس کا تو یہ فرض منصبی ہے, اسے تو جینا ہے تو اس کے لیے, اور سونا ہے تو اس کے لیے, جاگنا ہے تو اس کے لیے, کھانا ہے تو اس کے لیے, پینا ہے تو اس کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, اس لیے کہ وہ اس پر معمول ہو گیا. لہذا امت مسلمہ اس حیثیت سے کہ وہ سلسلہ رسالت کی ایک کڑی ہے, اب معمور من اللہ ہے. یہ نہ صرف اس کی اپنی شرافت کا تقاضا ہے, اپنے عبداللہ ہونے کی حیثیت سے اس کا فرض بنتبی ہے, بلکہ وہ تو معمور من اللہ بن کر اس ذمہ داری کو اپنے کاندھے پر لیے ہوئے ہیں کہ اس دنیا سے نظام باطل کو ملیا میز کرے اور باطل کے ساتھ کلجہ آزمائی کرے, حق کا بول بالا کرے, نظام حق کو قائم کرے,
حق کی دعوت جو ہے اس کی رد و اشاعت کرے, اس میں جان اور مال کھپائے, یہ اس کا فرض منصبی ہے بحیثیت معمور الی اللہ. یہ ہے وہ رسالت کے ساتھ کڑی جو اس امت کی جڑی ہے, تو اس میں اور اس میں بڑا فرق ہو گیا. لہذا یہاں جوڑا گیا اس کے لفظ اجتباع کے حوالے سے اس کڑی کے ساتھ, اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اور ہو اجتباکم ویقول الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی اللہ. اب ذرا ایک بات وہ تازہ کیجیے, میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں اور اکثر و بیشتر ترتیب بدل جاتی ہے. وہ جو اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس کے حوالے سے میں نے کہا, یاد ہے دو قریہ رسول ملک رسول بشر, سورہ النجم میں رسول بشر سے بات شروع ہوئی, ما صاحبکم بمجنون, ما ضل صاحبکم وما غوا, اور اس کے بعد حضرت جبرائیل کا ذکر, علمہ سبیل القوا ذو مرۃ فتوا, اور سورہ تکویر اس میں بات شروع ہوئی حضرت جبرائیل سے, انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین, اور بات پہنچی کہا وما صاحبکم بمجنون. اسی طرح آپ یہاں دیکھیے, یہاں ذکر ہو رہا ہے رسول کا پہلے امت کا بعد میں, یقول الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. سورہ بقرہ میں آئیے دوسرا پارا جہاں شروع ہو رہا ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. مضمون میں تو سر منہ فرق لگے, وہی بات, لیکن یہاں رسول کا ذکر پہلے اور امت کا بعد میں, وہاں امت کا پہلے رسول کا بعد. اب یہ سمجھیے یہ شہادت ہے کیا. میں نے غالب کل یہ کہا تھا, ابدیت نبوت ولایت یہ ایک لائن کی چیزیں, رسالت اور شہادت یہ دوسرا لائن. سارے رسالت کے لیے قرآن مجید کی جامع ترین اصطلاح شہادت ہے. شہادت کے وہ معنی اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا قرآن مجید میں کہیں نہیں, حدیث میں ہے معنی ہے وہ, لیکن وہ چوکی ہے اس شہادت کی, جیسے قتال کی سبیل اللہ چوکی ہے جہاد کی, اسی طرح وہ قتل ہو جانا اللہ کی راہ میں وہ چوکی ہے شہادت کی. اور کارے رسالت میں تبلیغ اور اس کی جتنے بھی فرائض ادا ہوتے ہیں وہ سب شہادت ہے. شہادت کے معنی کیا گواہی, اگر تھوڑی سی لغوی بحث بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں, شہادت کے اصل معنی موجود ہے, شاہد وہ جو موجود ہے, جو موجود ہے وہ دیکھتا بھی ہے, اور کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کا وہ عینی شاہد ہے, یہاں سے وہ گواہی کا تصور آیا. شہادت کے معنی گواہی. اچھا آپ یہ دیکھیے, ہمارا دین بڑا عجیب ہے, اس میں داخلہ بھی لفظ شہادت سے, شہدرا کیا ہے اس میں داخل ہونے کے لیے, شہدرا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, شہادت سے بات شروع. پھر وہ جب دعوت دے گا تبلیغ کرے گا یہ شہادت لسانی ہے, دین پر عمل کرے گا یہ شہادت عملی ہے. آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہے, بھائی سنت ہے حضور کی, یہ آپ کی شہادت عملی ہو گئی کہ آپ نے محمد کو رسول مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں واجب الاتباع مانا ہے, اس کی آپ نے گواہی دی ہے اپنے ایک عمل سے. بھائی یہ کام کیوں نہیں کرتے, یہ دین میں حرام ہے, یہ آپ کی ایک عملی شہادت ہو گئی دین کی, اس کے ایک حکم کی کہ آپ نے اس پر عمل کیا ہے, آپ نے اس دین کو مانا ہے. دیکھیے وہ مصرع یاد کی اقبال کا, دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی, کیسے دے, ایک گواہی وہ زبان سے ہے اور ایک گواہی عمل سے ہے. زبان سے تو دے دینا آسان ہے, عمل سے دینا ذرا مشکل ہے. یعنی گویا کہ مسلمان کی پوری زندگی جو ہے وہ شہادت ہے. جو عمل بھی وہ دین پر کر رہا ہے وہ گواہی دے رہا ہے اللہ کی الوہیت کی, محمد کی رسالت کی. یا کوئی کام اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ نے فرض کیا, یا اس لیے کر رہا ہے کہ رسول کی سنت ہے. دینی کام تو یہی ہوں گے اور کون سے ہوں گے. ہر عمل میں اس کی عملی گواہی ہے. وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہے, یا اشہد اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہا ہے, تو پوری زندگی اور دعوت و تبلیغ کیا ہے وہ بھی شہادت ہے. یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی. شہادت سے آغاز اور ساری زندگی اسی ایک اصطلاح کے اندر آ گئی. یہی وجہ ہے دیکھیے کہ رسولوں کے باب میں اہم ترین اصطلاح شاہد اور شہید کی ہے. بالکل شروع میں سورہ مزمل میں فرمایا اللہ صلی اللہ علیکم رسولا شاہدا علیکم کما صلی اللہ علی فرعون رسولا. یا ایھا النبی اللہ صلی اللہ شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. نمبر ایک کیا ہے؟ شاہد. اور ہر رسول شہید ہے اس معنی میں, حالانکہ رسول مقبول تو ہو نہیں سکتا. ہر رسول شہید ہے اس معنی میں کہ وہ قیامت کے دن کھڑا ہو کر گواہی دے گا, اے اللہ میں نے پہنچا دی تھی بات. جسے میں کہتا ہوں پروسیکیوشن وٹنس ہے قیامت کے دن, وہ استغاثے کے گواہ اولین گواہ کی حیثیت سے کھڑا ہوگا. کیسا جے نا بالکل امن بے شہید بجے نا بےکانا ہا الا شہیدا. کیسا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے, اور اے نبی اے محمد آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے ان پر. اس آیہ مبارکہ پر حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. جو وہ ابھی بتاؤں گا آپ کو. واقعہ صرف یہ دیر میں رکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضور نے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤ, آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور سرور اور قید آتی ہے. انتشال امر میں انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی. شروع سے یہ 41ویں آیت ہے. جب اس پر پہنچے اب جو نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گا چشم تصور کے, حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن جھکائے ہوئے ادب کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے. انہیں تو اتار چڑھاؤ جو ہے حضور کے چہرے مبارک کا اس پر تو نگاہ نہیں ہے ان کی. جب اس آیت پر پہنچے تو حضور نے فرمایا حسبک بس کرو بس کرو. اب جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو لگا. کیوں؟ یہ سمجھ لیجیے. اس کو سمجھنے کے لیے اب یہ جانیے پہلے کہ شہادت جو ہے دو دھاری تلوار ہے, کسی کے حق میں جاتی ہے کسی کے خلاف. آپ کسی مقدمے میں جا کے گواہی دیں گے کہ ایک فریق کے حق میں جائے گی ایک کے خلاف. دو دھاری تلوار ہے کہ نہیں؟ عربی زبان میں جب کوئی چیز حق میں جا رہی ہو تو اس کے لیے لام آتا ہے, خلاف جاتی ہو تو اس کے لیے الا آتا ہے. میں نے کل بھی وہ مثال دی تھی, من عمل صالحا فلح فلے نقصے ہی لام آیا نا. یمن اصا فعلیہا علا گیا, اس پر کرے گی اور اس کے لیے ہے. جس نے نیکی کمائی اپنے لیے کمائی, جس نے کوئی برا کام کیا وہ اس پر پڑے گا, اس کا وبال اس پر پڑے گا. اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک حدیث چھوٹی سی ضرور یاد کر کے اٹھی آج. القرآن حجت لکا او علیکا, یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. اگر اس قرآن کو اپنا امام بناؤ دلیل راہ بناؤ تو یہ تمہارے حق میں حجت ہے. یہ حجت دنیا میں بھی ہے, راستہ دکھاتا ہے, نور ہے, اور آخرت میں بھی ہے, یہ شفاعت کرے گا کھڑے ہو کر. وہ حدیث یاد ہوگی, رمضان میں تو بہت اس کا تذکرہ ہوتا ہے. الصیام والقرآن والشفاعۃ للعبد, قرآن یاد کرے گا پروردگار میں نے تیرے بندے کو رات کو سونے سے رو کے رکھا, یہ کھڑا رہا تم کا رہا مجھے, تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول ہے. تو حجت لکم القرآن حجت لکا, اور اگر نہیں کرتے اس پر عمل تو یہی تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا. پروردگار یہ بدبخت مانتا تھا کہ میں میرا کلام ہوں, پھر کبھی مجھے پتا ہی نہیں تھا. یہ حجت خلاف ہوئی کہ حق میں, یہ پڑھتا بھی تھا لیکن کبھی اس نے سمجھنے کی تکلیف دوبارہ نہیں کی کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. یہ حجت حق میں ہوئی کے خلاف, اور یہ بدبخت جو ہے اس نے سمجھ بھی لیا پھر بھی عمل نہیں کیا, یہ تو سب سے بڑی حجت خلاف ہو گئی. جان قرآن حجت لکا او علیکا, یہ قرآن یا تو حجت ہے تیرے حق میں اور یا خلاف. اب یہاں دیکھیے شہادت لے ہے یا شہادت اعلیٰ ہے. یہ یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی اللہ. اب یہاں بھی پہچانیے, یا قرآن مجید سے بھی چاہتا ہوں کہ گواہی دے دوں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے لوگو, اہل ایمان, کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے حق میں گواہ بن کر. تو شہادت کے ساتھ نام بھی قرآن مجید میں ہے, لیکن یہ جو تصور ہے کار رسالت کے ضمن میں جب شہادت آتا ہے تو ہمیشہ اعلیٰ کا آتا ہے. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اب یہاں ایک مسئلہ سمجھیے کہ نبوت اور رسالت یہ بھی دو دھاری تلوار ہے. جو اس کو قبول کر لے, اس کا دامن تھام لے, اس کے سائے میں آ جائے, اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلے, ان کے حق میں کیا ہے؟ رحمت. اور نبوت کاملہ جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے. لیکن جو روگردانی کرے, جو قبول نہ کرے, ان پر حجت قائم کر دینے والی چیز ہے. کہ اب ان کے پاس خدا کے ہاں جا کر کوئی عذر بھی پیش کرنے کے لیے نہیں رہا. اگر نبی نہ آیا ہوتا, رسول نہ آیا ہوتا تو کچھ تو بولتے ہیں, اللہ ہمیں پتہ نہیں لگا, ہماری سمجھ میں نہیں بات آئی. رسول نے آ کر تو ساری حجت ہی ختم کر دی, اس کو نہار چمکا دیا اللہ کی ہدایت کا. اب کیا کہیں گے؟ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ رسول مبشر اور نذیر بن کر آئے, بھیجے گئے تاکہ ان کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت, کوئی دلیل, کوئی عذر, کوئی بہانہ نہ رہ جائے اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے. ان کے حق میں رحمت ہوئی کہ زحمت؟ ایک نقطہ لگائیے, ان کے حق میں وہ, انہوں نے اپنے لیے زحمت بنا لیا, اس کا الزام ان پر ہے, لیکن نتیجے کے اعتبار سے تو حساب اور کڑا ہو گیا, اور مجرم شمار ہوں گے. مزید جو ہے دو حادثہ ہو گیا معاملہ ان کا. یہ ہے شہادت اعلیٰ. دعوت و تبلیغ, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قطع عذر, اتمام حجت. وہ گواہی خلاف پڑ رہی ہے لوگوں کو, حق میں نہیں جا رہی, خلاف. یہ تقول میں یقول الرسول شہید علیکم, وہ تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ میں نے پہنچا دیا تھا. ہم یہ خود ذمہ دار, اور اسی کی گواہی حضور نے لینی تھی. الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه. ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم گواہ ہیں, آپ نے رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا, امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا, امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا, اور گمراہی کے اندھیاروں کے پردے کو چاک کرنے کا حق ادا کیا. یہ گواہی ہے جہاں سے اب قیامت کی کارروائی شروع ہوگی. جب اس امت کا حساب آئے گا تو سب سے پہلے یہی سے بات شروع ہوگی, اے اللہ آئے تشریف آئی, میں گواہی دیتا ہوں جو پیغام تیرا میرے پاس آیا تھا میں نے بلا کم و کاست پہنچا دیا, چاہے مار پڑی, چاہے استحضاء ہوا, چاہے پتھراؤ ہوا, چاہے میرے اپنے دلدال مبارک شہید ہوئے, چاہے اپنے قریب ترین عزا کی جانوں کا ہدیہ پیش کرنا پڑا, جو کچھ کرنا پڑا میں نے کیا ہے, میں نے کوئی چیز رکھی نہیں ہے, میں نے ہر چیز کو پہنچا دیا اور اس طرح پہنچا دیا کہ کسی شک کے سنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی, میں نے زبان سے بھی پہنچایا, اپنے عمل سے بھی پہنچایا, انفرادی سطح پر بھی پہنچایا, اجتماعی سطح پر بھی پہنچایا, انفرادی طور پر عمل کر کے دکھا دیا, اجتماعی طور پر اس دین کو قائم کر کے دکھا دیا. ان کے پاس اب کوئی عذر نہیں ہے, کوئی حجت ان کے حق میں باقی نہیں ہے, یہ گواہی حق میں جائے گی کے خلاف. یقول الرسول شہیدا علیکم وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا, اس پر حضور کے آنکھوں سے آنسو آئے کہ یہ امت کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہو. اس میں جو نزاکت ہے اس کو پہچانیے اچھی طرح. میں نے پہلے بھی یہ مثالیں دی, آپ نے سنی ہوگی, اب جب ایک اس درس میں ان تین دنوں میں چھ نشستوں میں میں سمجھتا ہوں کہ دین کی دعوت کا جب میں نے کہا تھا کہ ان چھ آیات میں خلاصہ ہے تو خلاصہ آ گیا, کوئی سے باہر نہیں گئی. تو یہ مثال بھی دوہرا لیجئے کہ آپ نے اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجا کسی کے ہاتھ کے کل شام تک یہ کام ضرور ہو جائے ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا. ہوتا ہے دنیا میں ایسے واقعات ہوتے, وہ کام نہیں ہوا, آپ کا نقصان ہو گیا, آپ پہ تو تاب کھا رہے ہیں. اب آپ کی تفتیش جو ہوگی تحقیق وہ یہ ہوگی کہ قصور کس کا, آیا اس پیغامبر نے پیغام پہنچایا ہی نہیں, یا اس نے تو پہنچا دیا تھا اس عزیز نے کام نہیں کیا, کوئی باتیں ممکن ہے, تیسری تو ممکن ہی نہیں. اب سوچیے آپ اپنے اس عزیز سے پوچھیں گے, اگر کتنا ہی غصہ ہو آپ کو, رنج ہو, وہ ایک جملہ کہہ کے چھوٹ جائے گا, بھائی مجھے تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں. کچھ اور کہہ سکتے ہیں آپ, مزید کوئی ملامت اس کے لیے ہے؟ سارا غصہ کس پر آئے گا؟ اس پیغامبر پر. اور اگر پیغامبر نے پہنچا دیا وہ ایک جملے میں چھوٹ جائے گا, بری ہو جائے گا, بھائی میرا کام تو پیغام پہنچانا تھا, میں نے پہنچا دیا تھا, اور کوئی اس سے گلہ ہے؟ ہم سارا غصہ کس پر آئے گا؟ وہ کس پر آئے گا جسے پیغام پہنچ گیا کام نہیں کیا؟ اس کو ذہن میں رکھیے, پیغامبر کا ایک الف نکالیے تو کیا بنا؟ پیغمبر, بھیجنے والا اللہ, بھیجا کسے؟ انسانوں کو. لہذا سورہ آراف کے پہلے رکوع میں ایک عجیب لرزا دینے والی آیت ہے, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا, اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی, تم نے پہنچایا کہ نہیں؟ پروردگار میں نے پہنچا دیا, بری ہو گئے. اب سارا ببال کس پر؟ رسول کون؟ جن تک پہنچا دیا گیا. اور اگر بالفرض رسول کو کوتاہی کرے بالفرض تو ڈیبٹ ادھر جائے گا تو کریڈٹ کدھر جائے گا؟ امت کو کریڈٹ مل گیا, ہمیں پہنچائے گی, ڈیبٹ کس کے کھاتے میں آیا؟ یہ بالفرض کہہ رہا ہوں. یہ بات ہے جو اس آیت میں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے, اور اگر اس میں نہیں کیا کوئی کوتاہی کی تو یہ کوتاہی فریضہ رسالت میں شمار ہوگی. کوئی نہیں, کوئی امکان نہیں, حضور نے گواہی لے لی, لیکن اس جملے اس واقعے کا پس منظر بھی کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں حضور نے یہ گواہی لی, جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ ہی از اے سائی آف ریلیف, میں خود دوست ہو گیا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی. انا سلوتی علیہ کا قول ثقیلا، وہ قول ثقیل میرے کاندھے پر تھا اتر گیا، اب تمہارے کاندھوں پر ہے. سر یہ بند ہے کہ شاہد الغائبہ، اب پہنچائے وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں. میں فارغ ہوا. یہ ہے نزاکت اس کی. یقول الرسول شہیدا علیکم وتقولون شہداء علی الناس. اب سوال یہ ہے کہ رسول اس سے اگر بری ذمہ ہوئے تو کوئی گھر بیٹھے تو نہیں ہو گئے نا. سیرت محمدی کا یہ بہت اہم پہلو ہے، اسے ذہن میں رکھیے. اسے بعض صوفیہ نے بڑی خوبصورتی سے تعبیر کیا ہے، عروج اور نزول. حضور کا نزول جو ہے کامل ترین ہے. حضور نے بالکل انسانی سطح پر آ کر زندگی بسر کی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اتمام حجت کامل تبھی ہوگا جب بالکل انسانی سطح پر آ کر بات کی ہے. اگر آپ تھوڑا اوپر سے بیٹھے خطاب کر رہے ہیں تو وہ ابلاغ اس درجے نہیں ہوگا. بڑی عالمانہ سطح پر باتیں کر رہے ہیں تو عوام کے پلے کچھ بھی پڑے گا. بہت ہائی پیڈسٹل سے آپ کا سرمن جا رہا ہے، وہ عوام اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. بالکل ان کی سطح پر آئیے، ان میں رہیے، ملیے ملیے، ان جیسے بنیے، اب معلوم ہوگا کہ اب آپ نے بات کر رہا ہے. بالکل ہیومن لیول، ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ. یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جدو جہد جو کی ہے وہ بھی خالص ہیومن لیول کا، خالص ہیومن لیول. معجزہ اصلی ہے قرآن تو وہ وہی ہے جو ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، وہی محمد کے ہاتھ میں بھی. وہ معجزہ نہیں ہے کہ آتا ہے موسیٰ تو موسیٰ کے ساتھ گیا، بعد میں تو لکڑی کی لکڑی ہے اور کیا ہے. وہ لکھے رکھی ہے اس کو تبرک کی حیثیت سے، صندوق سکینہ میں وہ رہا، نبوکت نظر کے حملے تک موجود تھا وہ آتا، لیکن اب وہ کوئی معجزہ تھوڑا ہی تھا، وہ سوکھی لکڑی ہے. یدِ بیضہ تھا تو موسیٰ کے ساتھ تھا گیا، دمِ عیسیٰ تھا تو عیسیٰ کے ساتھ ہے، لہذا تو نہیں ہے. قرآن وہ معجزہ ہے کہ وہ دائمی ہے، ابدی ہے، وہ منتقل کر کے رہے. اس لیے کہ وہ فریضہ رسالت امت کو ادا کرنا ہے، لہذا وہ آلہ جو ہے وہ تو دے کر گئے اور بالکل انسانی سطح پر کر کے دکھایا، جو کچھ کر کے دکھایا تاکہ حجت قائم ہو جائے. مارے پڑی پڑی، اللہ چاہتا تو اپنے محبوب کے پاؤں میں ایک کانٹا نہ چبھنے دیتا، اور محبوبیت کا تقاضا تو یہی ہے. دیکھیے آپ کو کسی سے محبت ہو، آپ یہ چاہیں گے بس پڑھتے کہ اسے تکلیف پہنچے. محمد محبوب رب العالمین ہے یا نہیں، اور اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پتھراؤ ہو رہا ہے، پتھر مارنے والوں کے ہاتھ پھل نہیں ہوئے. اللہ کا سکتا تھا جلد. تین سال کا وہ محاصرہ بے بنی حاصل تھا، ساتوں کی وہ کٹھنائی ہے، کوئی بجلی نکلی آسمان سے. حکمہ اتنے ابھی موہر آتا ہے، چادر کو بل دے کے گلے میں ٹھنڈا بنا کر پھینکتا ہے کہ آتے وہ بل کر ہوا. تو اونٹ کی نجاست بڑی اوجری لا کر حضور کے گردن پر رکھی گئی ہے، جب سر پر موجود ہے، زمین نہیں پھٹی، سب کچھ. سلوار کا وار پڑا، میں نے عرض کیا تھا کہ خون کا فوارا پھوٹا. حمزہ کی لاش سامنے آئی، رنج اور بم اور افسوس کا پہاڑ ٹوٹا. محمد رسول اللہ مدینہ، وہ تو یوں سمجھیے کہ ہر گھر سے چیخ پکار، نالا و سیون. 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، چھوٹی سی بستی، گھر گھر سفید ماتم بچھی ہوئی، اور ابھی تک ممانعت نہیں آئی تھی بہن کرنے کی. عربوں کی تو روایت ہے، جیسے ہمارے دیہات میں روایات ابھی تک ہیں، وہ روایات تھی.
اور ان کی طلاقت لسانی ایک سے ایک بڑھ کر شاید, وہ تو مرسی اور لوہا بھی اشعار میں ہو رہا, وہ جو آوازیں کان میں پڑی حضور کے, حضور کے زبان پر الفاظ آ گئے, اما حمزہ تو فلا بواکی لہو, ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں. مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور, اگر کہیں مکے میں ہوتے حمزہ اور یہ قیامت ٹوٹی ہوتی, کیا حال کیا تھا ہند نے اپنا, اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بھائی کی موت پر, تو کیا قیامت برپا ہوتی عبد المطلب کے بیٹے حمزہ کے انتقال پر. اس پر انصار نے جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو بھیجا حضرت صفیہ کے یہاں تعزیت کے لیے. تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے گنوا دی ہے آپ کو کہ بالکل ایٹ دی ہیومن لیول وہ سارا کام کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ حجت قائم ہو جائے امت پر کہ یہ نہ کہہ سکے کہ حضور کو تو اسپیشل پروٹیکشن تھی, حضور کے لیے کوئی تکلیف نہیں تھی, کوئی مصیبت نہیں تھی, آپ نے اگر اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا تو کون سا تیر مارا, ہمارے لیے تو بڑی مصیبت قدم قدم پر بڑی مصیبت. وہی اتمام حجت جو دعوت کے سلسلے میں تھی کہ اگر فرشتہ آیا ہوتا تو انسان کہتے اسے نہ پیٹ لگا ہوا ہے نہ اس کی شہوت ہے, اس کا دامن اگر پاک ہے تو کون سی بڑی بات ہے, ہم کیا کریں, درمیانے تارے دریا تختہ بندم کر دئی, بات بھی کوئی کہ دامن کر مکل ہوشیار باش. تو رسولوں کو انسانوں میں سے بھیجا, وہی سارے دائیات اور تقاضے ان کے ساتھ بھی ہیں جو تمہارے ساتھ ہو. یہ عمومی اتمام حجت ہے انسانیت پر, اور دوسری حجت ہے امت پر کہ میں نے بھی اگر یہ شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کیا ہے تو ہر مصیبت جھیل کر, ہر تکلیف گوارا کر کے, ہر ابتلاء آزمائش کی بھٹی میں سے گزر کر, ہر نوع کا صدمہ جھیل کر کیا ہے, تو تمہیں سرخاب کے پر لگے کہ تم اس کے لیے تیار نہ ہو. یہ حجت ہے شہادت علی, شہادت علی امت, علیکم صحیبا, وہ گواہی دیں گے تم پر, اور تمہیں گواہی دینی ہے یہی پوری نوع انسانی تک پر. کیسے دو گے, ظاہر بات ہے جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی پر عمل کرو گے تو ہو سکتا, گھر بیٹھے رہو, بال بچوں کو پالو, اچھے سے اچھا کھلانے کی فکر کرو, اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچے سے اونچا کرنے کی فکر رہے, تو یہ شہادت علی الناس کیسے ہوگی. محمد بھی بڑے تاجر تھے, بہت بڑے تاجر تھے, ابو بکر بہت بڑے تاجر تھے, اگر انہیں کاموں میں لگے رہتے تو یہ شہادت ہو جاتی. صحابہ کرام جو ہے انہوں نے جب اولیت دی اس کام کو ہر دوسرے کام پر, تب وہ کام ہوا. وہی بات جو میں نے عرض کی حق کا جہاد ہی, کہ طے کیجئے کہ آپ کی جو بھی آپ کی صلاحیتیں, قوتیں, اوقات, آپ کے مالی وسائل ہیں, ان پر کلیمنٹس جو ہے ان میں سے کس کی کیا ریشو پروپورشن ہے. حق کا جہاد ہی اگر نہ ہو, اللہ کے لیے جتنا حق ہے اتنا اگر آپ ان چیزوں کا صرف نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو ہو رہا, باطل غالب رہے گا, حق مغلوب رہے گا, باطل سربلند ہوگا, حق سرنگو رہے گا. ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند, گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں, اس کا جواب یہ ہے کیوں ذلت و رسوائی ہے. اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ بھی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں, وہ آج غریب الغربا ہے. کیوں ہے, تمہارے اپنے کرتوت ہے, تمہاری اپنی پرائیورٹیز بدلی ہوئی ہے, تقدیم و تاخیر کا کھیل ہے سارا. مذہب اگر تم نے رکھا ہوا بھی اول تو یہ کہ اکثر عظیم اکثریت کا تو مذہب سے سروکار ہی نہیں, جنہوں نے رکھا ہوا بھی ایک اپینڈکس کی حیثیت سے ہے, زندگی کی اصل شاہراہ جو ہے جد و جہد, بھاگ دوڑ, قوتیں, توانائیاں, وہ کہیں اور سرک ہو رہی ہیں, یہ تو ایک اپینڈکس ہے. ذرا نماز روزہ کو تھوڑا سا ہو گیا, کوئی بڑا تیر مارا تو کسی دینی جماعت کو چندہ دے دیا, بہت بڑا تیر مارا, لیکن اپنی توانائیاں, اپنی قوتیں, اپنے صبح و شام, اپنی صلاحیتیں, غور و فکر, پلاننگ, یہ سب جو ہے وہ تو اپنے پروفیشن، اپنے کاروبار، اپنے دھندے، اپنے مسائل. اس کا اصل ہدف وہ ہے، بڑے سے بڑے دیندار کا بھی وہ دین جو ہے وہ صرف ایک معمولی سا زمینہ، ایک اپینڈکس ہے، بہت ہی ضمنی، ثانوی، ثالثی درجے. یہ ہے اہمیت اس کی. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. درمیان میں وہ جملہ معترضہ کہہ لیجئے، سبارڈینیٹ کلاز کہہ لیجئے. اب ہم آخری حصے پر آ گئے. میں نے کل عرض کیا تھا یہ تین سیڑھیاں ہیں، تین سیڑھیاں تو کل پوری ہو گئی تھی نا. پہلی ارکان اسلام، دوسری پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، تیسری خدمت خلق. اس کے تینوں مراتب کو ذہن میں رکھیے. اور چوتھی ٹاپ موسٹ، انگریزی میں جسے آپ کہیں گے لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، بلکہ اہم ترین کلائمیکس، ذروائے سلام. وہ حدیث انشاءاللہ سورہ سب کا جب درس دوں گا تو میں آپ کو سناؤں گا، جس میں حضرت معاذ بن جبل سے ایک مکالمہ ہے حضور کا، اور حضور نے دین کی تعبیر کی ہے کہ اس دین کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک درخت ہو، اس کی جڑ ہے، اس کا تنا ہے، اس کی چوٹی ہے. جڑ سے غذا لیتا ہے، تنے پر کھڑا ہوتا ہے. اصل جو درخت کا ہے، حاصل آم کا درخت ہے تو آم تو نہ جڑ میں لگتا ہے نہ تنے میں لگتا ہے، وہ تو اوپر جا کے لگے گا. برگ و بار جسے آپ کہتے ہیں، پھول کا ہے اگر تو پھول بھی وہی لگے گا، اور پھل کا ہے تو پھل بھی وہی لگے گا. تو دین کا بھی یہ ہے، اس کی آج راس ہے، اس کی جڑ ایک، اس کا عمود ہے، اس کا تنا، اور ایک ضربت السلام ہے، اس کی چوٹی ہے. راس کیا ہے؟ راس ہذا الامر شہادت ان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، وعمودہ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، وذروت السلام منہ الجہاد فی سبیل اللہ. چوٹی جو ہے اس کی وہ جہاد فی سبیل اللہ. یہ تنا بھی اسی کے لیے درکار ہے، ذہن میں رکھیے. باقی یہ کہ اگر درخت سوکھ جائے گا تو تنا جلا لیں گے، لکڑی بنا لیں گے، شہتیر بنا لیں گے، لیکن درخت اصل لگتا ہے اس کے لیے، آم کے لیے. اصل جو ہے وہ ہے چوٹی، ذروت السلام منہ الجہاد فی سبیل. وہ چوٹی جو ہے وہ چوتھی منزل، میں نے کہا تھا آپ کو ذہن میں بنانی پڑے گی، اس ممبر میں نہیں ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اب اگر دین کا یہ تصور سامنے آ گیا، اصل بات تو یہ ہے کہ تصور صحیح ہو اور جامع ہو. تصور ناقص ہے تو خلوص کے ساتھ بھی آپ عمل کریں گے تو عمل ناقص ہی رہے گا. تصور ہی آپ کا جو ہے محدود ہے تو کتنا ہی خلوص ڈال لیں اس میں، وہ تو عمل تو محدود رہے گا. تصور دین کا صحیح اور دینی ذمہ داریوں کا تصور صحیح، یہ اگر ہو گیا ہے اور اب آپ نے ارادہ کیا. میں نے دیکھیے یہ نئی اصطلاح استعمال کرنی شروع کی ہے، مرید. پچھلے جمعے میں نے پہلی مرتبہ یہ بتایا آپ کو، ارادہ کر لیا آپ نے، آپ مرید ہو گئے. ارادہ یرید و باب افعال ہے نا، اس سے اس میں فائل کیا بنے گا؟ مرید. تو مرید کون ہے جس نے ارادہ کر لیا کہ یہ تصور میرے سامنے جو آیا ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس پر چلوں گا، وہ مرید ہے. تو اب کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کہاں پاؤں رکھنا ہوگا؟ چوٹی پر. چھلانگ مار کر چوٹی پر چڑھنا چاہے گا تو اونگے منہ گرے گا. پہلی سیڑھی پر قدم رکھو. یہ ہے تعلق آخری ٹکڑے کا، فاقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. اس میں جو ہے نا اثر زور، میں نے بہت زور دے کر فا کہا، یہ قیامت مضمر ہے اس فا میں، بس اس بس نے زور دیا اس پورے کے ساتھ. اس سے
یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، پس دین کے جو یہ فرائض ہے، رکوع و سجود ہے، بندگی ہے، فعل خیر ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کی غرض و غایت یہ ہے، آ گیا سمجھ میں؟ پس بسم اللہ کرو، قدم بڑھاؤ، ارادہ کرو، سفر کا آغاز کرو، کرو گے کہاں سے؟ فاقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، پہلی سیڑھی یہ ہے، میں نے کہا تھا دلیل بعد میں دے دوں گا، حوالہ مختصر دے دیا تھا کہ یہ رکوع اور سجود سے جو لائق ہے صرف نماز کو، تو در حقیقت وہاں مراد صرف نماز نہیں بلکہ ارکان اسلام، اہم ترین ان میں ہے نماز اور زکات، اہم ترین نماز، لہذا وہاں لے آئے، اور اکثر و بیشتر جو نماز کے ساتھ آتا ہے وہ زکات آتا ہے. حج کا ذکر تو قرآن مجید میں دو صورتوں میں ہے، سورہ حج میں اور سورہ بقرہ میں، اور صوم کا تو ذکر اصل میں تو صرف ایک جگہ ہے سورہ بقرہ میں، باقی تو کفاروں وغیرہ میں ذکر آ جاتا ہے، ورنہ اصل جو ہے ستون اور وہی جو عمود جو ہے، حضور نے بھی اس میں دو ہی کو لیا ہے، صلاۃ اور زکاۃ. زیادہ اس کے معنی کیا ہوئے؟ پس بسم اللہ کرو اور پہلی سیڑھی پر قدم جماؤ، لیکن تصور تو پورا ہے، جانا ہے اس آخری سیڑھی تک، اگر تصور ہی یہاں تک رہا تو تصور ہی غلط، اور اگر چھلانگ لگا کر آخری سیڑھی پر جاؤ تو عملی حماقت، یہ تو ہے ایکسٹریم. موقبل راستہ، قابل عمل راستہ، صحیح راستہ کیا ہے؟ کہ نگاہ بلند، مثلا یاد آیا، نگاہ بلند، سکون دل نواز جہاں پرسوس، یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے لیے. نگاہ بلند رہے وہ تو رہے، جہاد پر جانا تو ہے وہاں، لیکن قدم با قدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو پہلی سیڑھی کے اوپر قدم جماؤ، فاقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ. لیکن سفر تو بڑا لمبا ہے نا، جو کل میں نے عرض کیا یہ کٹھنائیاں اور مشکلیں تھیں، تو عبدیت والا آگے جو معاملہ آئے گا بڑا کٹھن ہے. نفس سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، مجاہدہ مان نفس، اندر کے دشمن خدا کو زیر کرنا ہے، پھر آگے چلنا ہے، باہر کے دشمنان خدا و دین سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، لہذا سفر بہت طویل ہے. اس میں کوئی سہارا ہونا چاہیے، سہارا بھی بڑا مضبوط ہونا چاہیے. لہذا بسم اللہ کرو، قدم پہلی سیڑھی پر رکھو، اور اس پورے سفر کے لیے چپک جاؤ اللہ سے، وہاں تسلی اللہ، چپک جاؤ. احتسام بنا عصمت سے، عصمت کے معنی حفاظت، اپنے کردار کی حفاظت عورت کرتی ہے تو با عصمت بنا. احتسام باب اشتعال ہے، حفاظت حاصل کرنا، اشتعال میں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے جیسے استفال میں ہوتا ہے. حفاظت حاصل کرنے کے لیے کسی سے چمٹا جاتا ہے، قسم تصور سے دیکھیے کسی بچے کو، اسے کہیں سے کوئی خوف ہو، ڈر لگے، وہ جا کے دوڑے گا ماں سے چمٹ جائے گا. یہ ماں سے چمٹ جانا اس کے ذہن میں چھوٹی سی دنیا جو ہے اس کی، وہ اس کے اعتبار سے گویا کے قلعے میں آ گیا. میں نے پہلے بھی کہا ہوگا کبھی کہ چاہے کوئی سکھ یا کوئی اور درندہ جو ہے وہ آئے اور ماں کی گودی سے اسے پھینکے اور اٹھا لے اور کسی بیگے میں اس کو پھرو دے، اسے نہیں پتا یہ کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ماں کی گودی میں آ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قلعے میں آ گیا. یہ ہے احتسام کی اصل حقیقت. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جاؤ. اب ایک مسئلہ یہاں پیدا ہو گیا، اللہ سے چمٹے کیسے؟ اللہ تو کوئی ستون نہیں معاذ اللہ، کوئی مادی شے نہیں معاذ اللہ. وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، حکم ہے چمٹے اس سے، تو کوئی نہ کوئی درمیانی شے ہوگی. جس سے چمٹنے کو احتسام دلاتا ہے. سورہ حج کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ اس کے بارے میں ایک اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ سورت اکثر و بیشتر مکی ہے, چند آیات مدنی ہے, اور اس میں بھی صحیح ترین بات یہ ہے کہ وہ آیات بھی مدنی نہیں ہے. اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی, برزخی ہے, نہ مکی نہ مدنی. الذین امکناہ فی الارض اقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ, یہ تو ایک مینیفیسٹو کی حیثیت سے اب حضور کو بتایا جا رہا ہے. اب جا رہے ہیں آپ اس جگہ جہاں تمکن آپ کو حاصل ہوگا, وہاں جا کر کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا, اسی صورت میں ہے آیات. اب ہاتھ کھل گئے مسلمانوں کے, وہ دن بیت گئے کہ جب انہیں حکم تھا کہ کفو ہے دیا, تم اپنے ہاتھ بندے رکھو, مارے کھاؤ, ریٹیلیٹ نہ کرو. اب ہاتھ کھولے جا رہے ہیں, ان کا جواب پتھر سے دو, اور جاتے شروع کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علیحدہ بات ہے, اس کو چھوڑ دیجیے اس وقت. یہ گویا کہ یوں سمجھئے کہ یہ ہجرت کے ساتھ ہی ہے, بس اس کے ہجرت کے فوراً بعد سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے. یہ میں نے کس لیے کہا کہ یہ جو مضمون تھا شہادت علی الناس, وہ اس میں ہے اور بقرہ میں ہے. یہاں میں یقول الرسول شہید علیکم وتکون شہداء علی الناس, وہاں کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکون شہداء علی الناس ویقول الرسول علیکم شہیدا. اور اعتصام باللہ یہاں ہے سورہ آل عمران میں, ومن یعتصم باللہ, یہ دسویں رکوع کے آخر میں آیت آ رہی ہے. جو اللہ سے چمٹ جائے, چاہے الفاظ فقط ہو گیا, بلا صراط مستقیم, تو اس کی تو ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف. وہی احتسام باللہ, وہی یعتصم باللہ. اور اگلی آیت میں کھول دیا بات کو, احتسام بحبل اللہ, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, چمٹ جاؤ اللہ کی رسی. اللہ سے چمٹنا ممکن نہیں ہے, اللہ نے ایک رسہ پھینک دیا ہے, اسے چمٹو. اس کے لیے میرے ذہن میں ایک دفعہ مثال آئی تھی, میں نے پہلے کبھی دی بھی ہے, کہ جیسے کوئی کسی سمندری جہاز کے عرصے پر کھڑا ہو, کچھ لوگ موب ہے, اور اچانک جو ہتھولا کھایا تو کوئی گر گیا پانی میں. اب وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, اسٹرگلنگ فار ہز لائف. اوپر سے کوئی رسہ پھینک دیا جائے اگر, اور اگر اس کے ہاتھ میں وہ رسہ آ جائے, تو اب اسے یہ معلوم ہوگا کہ اسی میں زندگی ہے, یہی رسہ زندگی ہے, زندگی وابستہ ہے اس کے ساتھ. اگر فرض کیجئے کوئی مچھلی اس کے پاؤں پر آ کر وہ پکڑے اسے اپنے دانتوں میں, وہ اس کو گوارا کر لے گا کہ کان کاٹ کے لے جائے, رسہ نہیں چھوڑے گا. یہ حصہ چلا جاتا ہے, جائے جان بچے گی, رسہ گیا تو گیا, سموتا گیا, سارا جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے بات. اس کو ذہن میں رکھیے, یہ رسہ ہے جو اللہ نے پھینکا ہوا. اس روز ٹاؤن ہال میں بھی بات آئی تھی نا, پروفیسر حافظ احمد یار صاحب نے علمی اعتبار سے بڑی تحقیق کی تھی, مختلف مفسرین نے یہ شرح کی ہے, تو میں نے ذرا بات تھوڑے سے تلخ انداز میں کہہ دی تھی. مفسر اعظم کے قول کے بعد کسی اور کے قول کو نقل کرنا بھی میرے نزدیک ایک جسارت ہے. حضور نے تو وہ تمثیلیں دی ہیں, تبرانی کی موزم کبیر کی ہے یہ روایت, کہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے, دیکھا کہ مسجد کے گوشے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے چہرے پر بکاسک کے آثار دیے کہ جو کام کرنا چاہیے وہی کر رہے ہیں. تشریف لائے, اسی بکاسک کے اظہار کے لیے سوال کیا, الستم تشدون, اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہذا القرآن جاء من عند اللہ. اس میں من عند اللہ میں جو ہے کیس کو تھوڑی سی عربی جاننے والے سمجھیں گے, کیا تم گواہ نہیں ہو اس بات کے کہ میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کا رسول ہوں، اور یہ قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا. کلام تو اندر سے برآمد ہوتا ہے. خرج من عیل، ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، یہ وہ شے ہے جو نکلی ہے اللہ کی ذات سے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ پھر جائے گا. بہرحال وہ سوال میں نے آپ کو بتا دیا، جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ہم گواہ ہے یقیناً. آپ فرماتے فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. اس سے زیادہ کوئی شرح حبل اللہ کی ممکن ہے؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تلی ہوئی ہے، ممدود تلی کھینچی ہوئی. اور وہ حدیث طویل کئی دفعہ آئی ہے بیان میں، اس میں الفاظ ہے ہوا حبل اللہ المتین، یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی، اس کو تھامو گے تو اللہ سے جڑ گئے، اسے چھوڑو گے تو اللہ سے کٹ گئے. سیدھی سیدھی بات، تو سہارا ہمیں چاہیے اگلی منزلوں کے لیے، کٹھنائیوں کے لیے. یہ چڑھائیاں جو چڑھنی ہے آسان نہیں ہے، وہ سہارا چاہیے. ایک بڑی پیاری عربی کی نظم تھی ہمارے دسویں کے کورس میں، آخری نظم وہی تھی. اللہ کے فضل سے اس کے مرتب کرنے والے ابھی تک بقید حیات تھے، مولانا ظفر اقبال صاحب، ڈاکٹر ریاض قدیر کے بڑے بھائی، ان کا وہ کورس تھا جو ہم نے پڑھا. آخری قدم تھی دسویں جماعت کی کتاب کی، پتیس میں قلب کال رفیق، اپنے دل کے لیے کوئی نہ کوئی رفیق تلاش کرو، یہ سہارا ضروری ہوتا ہے. وتدول وحدك في القطار كمسافر يبغي الديار لكنه فقد السبيل افما لقلبك من مسيرك من دليل فقس لقلبك عن رفيق، یہ اس کا ترجیح بنتا. یہ ایسے ہے جیسے انسان ایک لق و بیابا میں گھوم رہا ہے، راستہ بھی بھول گیا ہے، دلیل راہ نہیں مل رہی ہے، کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کرو، کوئی ساتھی. سارے لوگ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اصل سہارے کی طرف رجوع نہیں کرتے. ہوا مولاکم، وہ سہارا جو کبھی فیل نہیں ہوگا، وہ سہارا جو ہر دم ساتھ ہے. ہوا ماکم اینا ما کنتم، وہ سہارا جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ سہارا جو بکل شیء علیم ہے. ہو معکم، وہ ہر وقت تمہارے پاس، تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن اس کے ساتھ تمسک، اس کے ساتھ احتسام، یہ ہوگا بواسطہ قرآن اور اراسل. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، ایک تو یہ اعتصام باللہ بذریعہ اعتصام حبل اللہ، یہ اصل میں دل کے لیے سہارا ہے. جیسے کہ حضور سے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے، اور آپ کے صبر کے لیے سہارا تو اللہ ہی ہے، اور تو کوئی. کسی کو امید ہوتی ہے وہاں سے کمت آ جائے گی، کسی کو امید ہوتی ہے یوں ہو جائے گا، اس طریقے سے کوئی صورتحال بدل جائے گی. یہ ساری امیدیں منقطع کرو اور صرف اللہ کی ذات سے امید لگاؤ. سورہ کاف کی ایک آیت میرے سامنے آ رہی ہے اس وقت، اتل ماحول الیک من الکتاب من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا. اب دیکھیے، جب تفکرات کا ہجوم ہوتا تھا، مشکلات کا حملہ ہے، راستے مسدود نظر آ رہے ہیں، تو اس بشری سطح پر تو ایک انسان سوچتا ہی نہ ہے، ادھر کو راستہ نکالوں، کدھر جاؤں، کدھر دیکھوں؟ مکے والے قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے، اب طائف جا کر دیکھوں؟ یہی ہوگا. بلا تسبیح یہ شیر سنا رہا ہوں، حضور پر کہیں اس کو نہ لگا دیجئے گا. ایک کیفیت ہے، بہت عمدہ شیر ہے کہ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرا ہے. کہاں دیکھ؟ فرمایا ایک ہی راستہ ہے محمد آپ کے لیے، لن تجد من دونہ ملتحدا، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں. اوروں کے لیے ہوگی پناہ گاہ، ہے تمہارے لیے نہیں. تمہاری ایک ہی پناہ گاہ ہے، اس پناہ گاہ کے لیے یہ ہے راستہ قرآن، لہذا پڑھا کرو قرآن. اسے کہا جا رہا ہے محمد رسول اللہ. اتل باؤ ہوئی علیہ کا مل کتاب، نہیں مل کتاب رب، وہ ہے سورہ عنکبوت کی آیت. اتل باؤ ہوئی علیہ کا من الکتاب و اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہى عن الفحشاء والمنکر. یہاں پر کیا ہے؟ وتلما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اب ترجمہ نہیں کروں گا، جن لوگوں کو معلوم ہے ان کے لیے یاتے حالی ہو گئی. اس وقت کہنا صرف یہ کہ سہارا ایک ہی ہے اللہ، اور اس سہارے کے لیے وسیلہ ایک ہی ہے اور وہ قرآن. اس کی ضرورت محمد کو بھی ہے صلی اللہ علیہ. یہ حکم تو انہی کو ہو رہا. رات کو تہجد جو خاص آپ کے لیے ہے، کس کے لیے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ رات کو جاگا کرو اے محمد. قیام اللیل ہے تو قرآن کے ساتھ. رتل القرآن ترتیلا، تو اصل سہارا بھی قرآن ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ آلہ انقلاب بھی قرآن ہے. جانا ہے نا انقلاب کی طرف. تمہاری قوت تسخیر بھی قرآن ہے، تمہارا ہتھیار قرآن ہے، تمہاری تلوار قرآن ہے. اس کے لیے وہ آیت سورہ الفرقان کی، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے محمد اس قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کرو. اب دیکھیے جہاد کی جو سطح تھی ان میں سے نوٹ کیجئے، وہ جو نظریاتی تصادم والی سطح ہے دعوت و تبلیغ، اس میں تلوار کون سی ہے؟ وہاں ابھی وہ تلوار، حدید والی تلوار تو ابھی نہیں باہر آئی نا، وہ تو چوتھے درجے پر آئے گی. دوسرے درجے پر، یا یوں کہیے کہ جہاد کا جو زمین سے باہر پہلی منزل بنی، وہ تو تھا نظریاتی سطح پر تصادم، دعوت تبلیغ. اس میں جو شمشیر ہے تمہارے ہاتھ میں، وہ شمشیر قرآن ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کیونکہ بچی دور ہے، تلوار تو ابھی اٹھانے کی اجازت ہی نہیں. اس وقت جو تمہاری تلوار ہے محمد، وہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ اپنے دل کا سہارا بھی قرآن، اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بھی قرآن، لوگوں کے خلاف وہ جہاد جو ہے اس کے لیے آلہ بھی قرآن اور شمشیر بھی قرآن. اور جو ساتھ آ گئے ہیں ان کی تربیت اور تزکیہ ضروری ہے. شیطان کے خلاف تلوار ہاتھ میں ہوگی تبھی تو وہ تزکیہ ہوگا. اس کو سمجھا ہے علامہ اقبال کہ یہ تزکیہ کے لیے بھی تلوار قرآنی ہے. شفاؤں لباس صدور، وہ بھی قرآن ہے. کشتن ابلیس کارے مشکل است، ابلیس کو مارنا تو کوئی آسان کام نہیں. جہاں کہ وہ گم اندر اعماق دل است، اس لیے کہ وہ تو بدبخت دل کی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے. حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے دل پر ٹکی ہوتی ہے کہ نہیں. حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان شیطان یجری من الانسان مجرا دم. کیا کرے، کیسے مارے اسے، وہ تو خود ہی زہر کھائے تو مارے.
وہ مرے گا ہم بھی مریں گے. تو کوئی چاہیے ایسی تلوار اینٹی بایوٹک جو ان جراثیم ہی کو مارے جسم کو کچھ نہ کہے. وہ ہے قرآن. خوشترا باشد مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآن اشکنی. قرآن کو شمشیر کہہ رہے ہیں اقبال. شیطان کے خلاف شمشیر جو ہے تمہارے پاس وہ قرآن. کشتہ شمشیر قرآن اشکنی. اور یہ جو تیسرا مصرع تھا اس کا کہ خوشترا باشد مسلمان اشکنی, اس کا بھی تعلق ایک حدیث سے ہے. حضور نے جو فرمایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, تو بڑی ہمت کی کسی صحابی نے جو پوچھ لیا, بڑی جرأت کی بات ہے کہ حضور کے آپ کے ساتھ بھی ہے. ہر ایک انسان کے ساتھ انسانیت سے تو حضور نے کبھی اپنے آپ کو بالا تر کیا نہیں تھا. قل انما انا بشر مثلکم, تو فطری طور پر منطقی طور پر سوال پیدا ہو گیا کہ اگر یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے تو حضور کے آپ کے ساتھ بھی ہے. حضور نے فرمایا ہے, لیکن میں نے اس کو مسلمان بنا لیا. اتنا غلبہ ہے اس پر. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مطیع. وہ مجھ سے اپنی اطاعت نہیں کروا سکتا, میں نے اس کو اپنا مطیع بنایا ہوا. تو اس طرح باشد مسلمان اشکنی, وہ راستہ اختیار کیا کرو جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے. مرے گا نہیں وہ ابلیس, رہے گا زندہ, لیکن یہ اس میں مسلمان بناؤ. مسلمان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شمشیر قرآن. اس طرح شمشیر قرآن اشکنی. تو معلوم ہوا کہ یہ اعتصام باللہ جو در حقیقت ہے اعتصام بحبل اللہ, یہ اس پورے آئندہ سفر کے لیے ایک لفظ میں پوری ہدایت تامہ اور کاملہ اور جامعہ موجود ہے. کہ سہارا درکار ہے وہ بھی قرآن, تعلق با اللہ کا ذریعہ قرآن, دعوت کے مرحلے میں تمہارے ہاتھ کی جو شمشیر ہے وہ قرآن, اور خود اپنے تزکیہ نفس کے لیے جو اللہ نے تمہارے ہاتھ میں شیطان کے خلاف مانوی تلوار تمہارے تمہیں تھمائی ہے وہ قرآن. واعتصموا باللہ هو مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر. تو بہت ہی اچھا ہے وہ مولا, وہ مولا ساتھ نہیں چھوڑتا کبھی. ہر رفیق ساتھ ہو جائے گا, ہر سہارا کسی مرحلے میں جا کر کچا یا بودا ثابت ہو جائے گا. ایک عروۃ الوثقیٰ ہے. عروہ کنڈے کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو پکڑ لیا جائے. وثقیٰ, اس کا مؤنث ہے اوثق کا. وثوق کہتے پختگی, بڑے وثوق سے میں کہہ رہا ہوں. میثاق کہتے معاہدے کو. اوثق سب سے پختہ. عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. اور یہ وہ کنڈا ہے, یہ وہ سہارا ہے. لَنْ انْفِصَامَ لَهَا, یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار, ہر دم کا ساتھی, ہر آن موجود. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غالب على کل غالب. یہ تو شان صرف اللہ کی ہے, یہ بھی الوہیت حضرت علی کا مظہر ہے جو آپ کے خطبات میں یہ الفاظ آئے ہوئے. غالب على کل غالب, یہ شان تو صرف اللہ ہے. على کل غالب, اس پر غالب. اور ٹھیک ہے, وہ تو ایک ہی ہے. اس اعتبار سے اس کو تھامو, اس سے چمٹو, اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, اور اس کے لیے ذریعہ موجود ہے قرآن حکیم. یہاں ہمارا یہ مطالعہ جو ہے چھ آیات کا, چھ نشستوں میں بفضل ہی تعالیٰ مکمل ہو گیا. میرا حال پہلے ہی دن جو ہو گیا تھا گلے کا, مجھے بہت ہی تشویش تھی کہ پتہ نہیں یہ پروگرام پورا ہو سکے گا کہ نہیں. اور ابھی تو یہ تین دن کا پروگرام ختم ہوا ہے, چھ دن کا ابھی باقی ہے. اب آپ حضرات سے یہ کہنا ہے کہ یہ سن تو آپ نے دیا, نہیں تو بڑے گھاٹے کا سودا ہو جائے, بڑے نقصان کا معاملہ. میں نے بتایا تھا کہ القرآن حجت لکا اور اور علیہ کا مخالف حجت ہونے کا نقطہ عروج یہ کہ سمجھ بھی لیا پھر بھی اتنی گیا، اس کے بعد تو کوئی عذر ہی نہیں. چھ آیتیں اگر آپ نے یہ سمجھ لی ہے تو ایک تو یہ کیجئے، عملی سی بات کہہ رہا ہوں، ان چھ آیتوں کو تو آج رات ہی یاد کر کے سنیں، کوئی مشکل نہیں، یہ ہے آپ کے پاس جیب میں رکھیے، یاد ہو جائے گی. یاد ہو جائے گی تو میں نے اس کے حوالے سے ایک ایک لفظ کے حوالے سے جو کچھ عرض کیا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ مینٹل ایسوسی ایشن جسے کہتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ آپ کے ذہن میں رہے. پھر سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ عملی تقاضے جو آئے ہیں ان کو پورا کرنے کی شکل کیا ہے. ارادہ کریں تو پھر کدھر جائیں، کدھر دیکھیں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، کس سے جڑوں، کس سے تعلق قائم کروں. کوئی قافلہ ہے جس میں شامل ہو جاؤ، چلتا قافلہ مل جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں، ورنہ تو اگر تنہا بھی سفر کرنا ہے تو کرنا پڑے گا، فرض تو ہے، لیکن چلتا قافلہ مل جائے تو بہت بڑی خوش قسمتی. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کے سوچنے کی ہیں، سوچ کر اقدام کی ہیں. میرا کام یہی تھا کہ قرآن مجید کی چھ آیات سے جو کچھ میں نے سمجھا اور میں نے جو بات عرض کی تھی کہ مجھے اس میں قرآن مجید کی دعوت کا مکمل خلاصہ ملا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آگے آپ کا کام ہے. اب صرف یہ اور عرض کر دوں کہ کل سے ہمارا اس درس کا جو مقام ہے وہ بدل جائے گا. مقام درس اس اعتبار سے بھی کہ سورہ حدید کا درس کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا، اور مقام درس اس اعتبار سے بھی کہ وہ ہوگا ٹاؤن ہال میں. تو ایک تو یہ ارادہ پورا کر کے اٹھیے کہ آپ خود پابندی سے چھ دن آئیں اور لوگوں کو لے کر آئیں. یہ گویا کہ شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہو اس ٹاؤن ہال کے، کہ ٹاؤن ہال میں درس قرآن جلسے ہوتے ہیں، یوم منائے جاتے ہیں، جشن ہوتے ہیں، سرکاری، نیم سرکاری، غیر سرکاری. تو یہ تو پہلی مرتبہ ہوگا درس، ہم نے بھی وہاں قرآن کانفرنس سے کی ہے اور ان کو چھوڑا اس لیے کہ ہم نے سوچا ہے کوئی ورائٹی شو کا بن جاتا ہے، کوئی ادھر کی بات کرتا ہے، کوئی ادھر کی کرتا ہے، کوئی ایک میسج نہیں پہنچتا لوگوں کو، کوئی رلا دیتا ہے، کوئی ہسا دیتا ہے، کوئی چٹکلے سناتا ہے، کوئی مقالہ ثقیل سا پڑھ دیتا ہے، تو ورائٹی شو تو ہو جاتا ہے. اس کا یہ پہلو مفید تھا کہ یہ تاثر ملتا تھا کہ قرآن کی طرف کچھ توجہ ہے، لوگ قرآن کے نام پر جمع ہو رہے ہیں، مختلف فرقوں کے لوگ آ رہے ہیں قرآن پر، ایک کم سے کم عبد اللہ ایک تو ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے، وہ اس کا فائدہ تھا. لیکن یہ کہ اس سے آگے اس کے ذریعے سے کوئی پیغام نہیں پہنچ رہا تھا، ہم نے اس کو چھوڑا. بارہ قرآن کانفرنس کا لفظ جو ہے وہ ہم نے جو چھوڑا وہ تو آپ بہت سو نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا ہے، وہ تو ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اب یہ پہلی مرتبہ ہوگا تاریخ میں، اور نہ معلوم دوسرے مرتبہ کی کوئی نوبت آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ تو مستقبل کی بات ہے، کسی کو معلوم نہیں. تو اس موقع کو اس اعتبار سے غنیمت سمجھیے کہ اس کا ایک تاثر بھی آپ اپنے شہر والوں پر ڈالیں کہ کتنے ذوق و شوق کے ساتھ، کس پابندی کے ساتھ، کتنے جذبے کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کس طرح لوگوں کو ساتھ لے کر، کچھ خرچ بھی کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ٹیکسی کا خرچ کیجیے، تین چار آدمیوں کو ساتھ لائیے، تو یہ ہوگی قرآن کے لیے، اللہ کے لیے. اور وہاں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سیاست نہیں، کچھ نہیں، درس قرآن ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ حدید جو ہے میرے دل پر جو اس کا نقش عظمت کا ہے میں الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. اور یہ کم و بیش یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ہے بات سن 62-63 کی، جب مجھ پر اس سورہ مبارکہ کی عظمت کا انکشاف ہوا تھا. 20 برس ہو گئے مجھے اور مجھے اس سورت کے اندر مزید گہرائیاں نظر آتی ہیں. مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں میرا احساس یہ ہے کہ یہ قرآن کا ذروۃ السلام ہے، چوٹی امت مسلمہ، خطاب بے امت مسلمہ. تو یہ جو 29 آیات ہیں اس کی ہمت کر کے ذرا سمجھ لیجئے، اور پھر اس کی ایک عظیم آیت، آیت نمبر 24، اور اس کی شرح ہے سورہ صف. تو کوشش میں کروں گا کہ 6 دنوں میں ان 2 سورتوں کا درس جو ہے وہ مکمل ہو جائے. ذوق شوق کے ساتھ وہاں آئیے، پابندی وقت کے ساتھ.